أما بعد، قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وبرهانه المتين وقوله الحق: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات محمد وعلى الله. اے ہمارے حبیب، آتش کرتاتے ہوئے اپنے راستے چہرے کو دین حق کی طرف استوار رکھیں. یہی دین مستحکم دین ہے جس کی بنیادیں فطرت پر رکھی گئی ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. معرفت دین میرا موضوع ہے، اور آج محرم الحرام سے 26 صدی کی 8 تاریخ ہو چکی ہے. میرے پاس کل 2 دن بچے ہیں، تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا اب تک کہ ہماری شریعت کا بنانے والا ہمارا پروردگار، اس نے شریعت کو بے سمجھے بوجھے معاذ اللہ بغیر کسی مقصد کے پیش نظر رکھے، یہ نہیں کہ کچھ حرام کر دیا کچھ حرام کر دیا. کچھ معینہ مقاصد ہیں کہ جن تک شریعت اپنے اصولوں کے ذریعے مسلمانوں کو پہنچانا چاہتی ہے. اس میں 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اسلام کسی بھی بات پر کمپرومائز کر سکتا ہے، مگر عقل کے مسئلے پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس لیے کہ عقل ہے تو انسان ہے، اور عقل نہیں ہے تو جانور ہے. تو اسلام انسانوں کو بنانے کے لیے آیا ہے، جانوروں کی آبادی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ کی، وہ دین کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے. جو قرآن مجید نے کہا کر انسان الحب کا انراہ استغنا، کتے کے آگے اگر روٹی ڈالو تو وہ دم ہلانے لگتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ پیچھے پیچھے رہنے لگتا ہے. مگر انسان کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دین نہ ہو اور ہم اسے کچھ نعمتیں دیں تو ہمارے ہی خلاف وہ رانے لگتا ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے دین ضروری ہے خود انسان کو قابو میں رکھنے کے لیے. اب تیسری چیز ہے جان، حفاظت جان، پروٹیکشن آف لائف. زندگی کو جتنا آپ پھینک سکتے ہیں اتنا پھینکیں. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس ایک ہی مجلس ہے، آپ میری مجبوری سمجھ سکتے ہیں، اور پھر مجھے 2 پوائنٹ اور کور کرنا ہے. تو بس جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ سمجھے صحیح ہے، تفصیلات میں آپ نہ جائیں، اور اگر ڈاؤٹ ہو آپ کو سکو تو جلد سے جلد مجھ سے پوچھ لیں کہ میں آپ کو مزید وضاحت کر دوں کہ انسان کا وقت، انسان کے لیے موت معین ہے، لیکن موت کا وقت معین نہیں ہے. یہ انسان کے اپنے ہیلتھ کانشس ہونے کے اوپر ہے کہ اس کو اپنے صحت کا کتنا خیال ہے. وہ مزے کے پیچھے چلتا ہے، اگر وہ مزے کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ مزے کے پیچھے چل رہا ہے، فضا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور اگر وہ بیلنس ڈائٹ استعمال کر رہا ہے، ٹینشن سے اپنے کو بچا رہا ہے، مناسب ایکسرسائز کر رہا ہے، بیماریوں کا لحاظ رکھ رہا ہے، بیماریوں کے بارے میں اپنی رائے پر عمل نہیں کرتا ہے، جو اس کا ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے مشورے پر عمل کرتا ہے، تو اس کی زندگی روکی نہیں جائے گی. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں چاہیے نے فرمایا ہے، اس کی تفصیل کے کرنے کا موقع نہیں ہے. اور قرآن نے پوچھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے آئے تھے پوچھ لیں. تو موت معین ہے انسان کے لیے، مگر موت کا وقت معین نہیں ہے. تو صحت مند زندگی، مضبوط و مستحکم زندگی، اور طولانی زندگی، شریعت کی جو اصول ہے اس پر آپ عمل کریں تو آپ کی زندگی طولانی ہوتی جائے گی، صحت مند ہوتی جائے گی، آپ قوی ہوتے جائیں گے. دیکھیے آرگومنٹ وہاں پر دیا جاتا ہے جہاں مشاہدہ ہو، جہاں آبزرویشن ہو، جہاں مشاہدہ ہو وہاں آرگومنٹ دینے کا دور پیدا ہوتا ہے. آپ کے 12 امام تھے، ان میں سے کبھی کوئی بیمار ہوا تھا؟ کبھی اگر کوئی بیمار ہوا بھی تو میری طرح اعتبار کریں، بیمار ہوا بھی تو کوئی مسئلہ ہے کہ جو بیمار کیا گیا تھا اسی فضیلت کے ظاہر کرنے کے لیے، اور ان میں سے کوئی اپنی طبی موت سے نہیں مرا، یا زہر سے یا تلوار سے. اور ہم آپ سمجھیے کہ جس کا زہر و تلوار نہیں پہنچ سکا وہ آج بھی زندہ موجود ہے. تو اب جان کی کتنی اہمیت ہے, شریعت بادشاہوں کی مرضی پر نہیں چلتی. آواز سب طرف آ رہی ہے, ادھر بھی آ رہی. تو ایک معمولی کا حکم شریعت دی بادشاہ خرید نہیں سکتا, لیکن بڑے سے بڑا حکم شریعت چین ہو جائے, واجب خراب ہو جائے, اگر آپ کی صحت بیچ میں آ رہی ہے, اگر صحت جس میں آپ کی آ گئی, ہیلتھ کا مسئلہ آ گیا, تو بڑے سے بڑا واجب آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. روزہ رکھنا واجب ہے نا, آپ کا رمضان مبارک کا 29 شعبان کو یا 30 شعبان کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے, ادھر ڈاکٹر نے کہا, ڈاکٹر قابل اعتبار ہے, اور اس نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بیماری لگ سکتی ہے, یا بیماری میں خدا نہ خاصہ طول ہو سکتا ہے, یا بیماری میں شدت ہو سکتی ہے. دوسری سرجان نے روزہ واجب کیا تھا, اس نے کہہ دیا کہ بس اب روزہ رکھنا حرام, یہ نہیں کہ چھوڑ سکتے ہو, نہیں, حرام. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی صحت اللہ کی نظروں میں اتنی محتم بشان ہے اور اتنی اہم ہے کہ واجب حرام ہو جائے, تو سگریٹ کیسے واجب ہو جائے گی؟ جب صحت آپ کے درمیان میں آتی تو روزہ واجب ہے, وہ حرام ہو جائے گا. مگر کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں, مگر معلوم ہے کہ سگریٹ پینے سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں, مگر سگریٹ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے, اور چھوڑتے اس وقت ہیں کہ جب معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے تب توبہ کرتے ہیں کہ آئے ہم نے شریعت کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اگر اس دھواں چھوڑتے ہوئے سگریٹ کو چھوڑ دیا ہوتا تو آج ہمیں کینسر نہ ہوتا. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کی صحت کا مسئلہ آ جاتا ہے, آپ کی جان شریعت کی نظروں میں اتنی اہم ہے کہ شریعت کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. میں نے خالی ایک مثال دیا, آپ میں درجوں میں مثال سن لیجیے. مسجد میں یہ مسجد ہے, یہ بیان ہو رہا ہے, آپ کو خدا نخواستہ غریب ہیں, دعا کی اجازت ہے کہ غربت دور ہو جائے, بیمار ہیں, بیماری کو دور ہونے کی اجازت ہے کہ آپ دعا مانگیں, پریشان ہیں تو یہ دعا کیجئے کہ معبود پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ دعا مانگنے کا آپ کو حق نہیں ہے, حرام ہے دعا مانگنا. کیا آپ کہیں کہ پریشانیاں برداشت نہیں ہوتی, پڑھنے والے موت دے دیں, موت کو دعا مانگنے کی آپ کو اجازت نہیں. سمجھ رہے ہیں, موت کی دعا مانگنا حرام ہے, حالات کچھ بھی ہو جائے آپ موت کی دعا نہیں مانگ سکتے. اب آپ کو اپنی زندگی کی اہمیت کا احساس ہو گیا؟ جواب بتاؤں, آپ یہاں پہ یہ نہیں ہوگا تو ایسے کوئی بائک نہیں ہے, ہندوستان میں ہی ہو سکتا ہے جہاں مشرقین ہیں, سب نہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, سب ایک الگ الگ. اب میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نماز ایک مرتبہ, اس کا مجھے اختیار ہے کہ نماز میں تھوڑی تاخیر کر دوں, اب بولے پڑھنا چاہیے, لیکن کوئی کم میں پتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دو چار دس پندرہ منٹ گھنٹہ بھر آپ لے کر سکتے ہیں, غصہ چلا. لیکن ایک مرتبہ نماز شروع کر دی تو آپ توڑ نہیں سکتے, نماز شروع کر دی تو آپ توڑ نہیں سکتے. اب میں نے نماز واجب شروع کی اور آر ایس ایس کا ایک کنڈا گن لیے گیا آیا, وہ مجھے پہچانتا تھا, اسے میرے سینے پر گن رکھی اور کہا مولوی صاحب یا نماز پڑھو یا جنت میں جاؤ, گولی مار دوں گا, نماز کو توڑو. شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی نماز توڑ دو جان بچانا. سمجھ رہے ہیں جان کی اہمیت؟ آپ خوب لڈو کھائیں لیکن ایک لڈو بھی تو سمجھ آپ نہیں کھا سکتے, بازار خرید کر لڈو کھائیں، میاد کے لڈو کھائیں، نزو کے لڈو کھائیں، خوشی کے لڈو کھائیں، آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ ہندوستان میں ہیں اور کسی مورتی کے قدموں میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، وہ لڈو آپ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ وہ مشرکانہ لڈو ہے اور شرک کے اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اب میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں اور میرا گزر ایک مندر کے سامنے سے ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو روزہ توڑنا ویسے ہی حرام ہے. اگر بغیر روزے شریف کے میں روزہ توڑ دیا تو ایک روزے کے عوض میں 60 روزے رکھنا پڑیں گے، سمجھ لو نا. اگر میں نے روزہ بغیر روزے شریف کے توڑ دیا تو ایک روزے کے عوض میں 60 روزے رکھنا پڑیں گے. میں گزرا تھا ایک مندر کے سامنے سے، یا پھر اسی قسم کا کوئی دیوانہ ہندو مجھے دیکھ کر اور میرے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے مولوی صاحب روزے سے ہیں، جھپٹ کے مندر کے اندر گیا اور شری گنیش جی کی مورتی کے چرنوں میں جو لڈو رکھے ہوئے تھے اس میں سے ایک لڈو لے کر آیا اور ہاتھ میں پستول لیے ہوئے، مولوی صاحب یا لڈو کھاؤ یا بولی کھاؤ، اب کیا کھائیں مولوی صاحب، کیا کھائیں؟ ایک تو ویسے روزہ توڑنا ہے نا، مورتی کے قدموں کے نیچے رکھے ہوئے لڈو، مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ گولی نہ کھاؤ، لڈو کھا لو، نو پرابلم، کھا لو لڈو. روزہ جاتا ہے جانا جو، روزہ قضا ہوتا ہے ہو جانا جو، روزہ اگر قضا ہو جائے تو اس کی ادا ہو جائے گی، سزا اگر آ گئی تو پھر سمجھ رہے ہیں آپ زندگی کی اہمیت سمجھ رہے ہیں اسلام میں کیا ہے؟ تو یہ تو ہے آگ کے جان کی اہمیت. اب ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوسرے کی جان کی اہمیت کیا ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی آیا کہ یا نماز پڑھو یا گولی کھاؤ، شریف کہتی ہے نماز توڑ دو، گولی نہ کھاؤ، روزے میں کوئی آ کر کہتا ہے کہ لڈو کھاؤ یا مرو، مریے مت، لڈو کھا لیا. اب ایک مسئلہ آتا ہے، اب دوسرے کی جان کی اہمیت. دوسرا مسلمان کی قید نہیں، بس بے خطا ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، کوئی ہو، اللہ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اب مسئلہ سمجھیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کہیں کہہ رہا ہوں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ گینگسٹر، ایک گنڈا، ایک بدماش، ایک بے خطا انسان کو پکڑے میں لیے میں چھینچتا آ رہا ہے، میرے پاس لے کر آیا اور اب اس کے ہاتھ میں دو گنز ہیں، دو پسٹل ہیں، ایک اس نے مجھے دیا، ایک اپنے پاس رکھا اور کہا مولوی صاحب یا تو اس بے خطا آدمی گولی مارو یا میرے ہاتھ سے گولی کھاؤ، اب کیا کریں مولوی صاحب، اب کیا کریں؟ جناب نماز اور گولی میں سوال آئے گا تو شریعت کہتی ہے کہ نماز چھوڑ دو، گولی مت کھاؤ. روزے اور گولی میں سوال آئے گا تو شریعت کہتی ہے کہ روزہ چھوڑ دو، گولی مت کھاؤ. لیکن جب بے خطا کے قتل کا مسئلہ آئے گا تو شریعت کہتی ہے کہ اب چاہے تمہاری جان چلی جائے مگر بے خطا کو قتل نہیں کر سکتی. یہ دیوانے جو یہاں لوگوں کو بے خطاؤں کو مارتے پھر رہے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہے، وہ شریعت کے احکام تو دیکھیں، حکم شریعت کیا ہے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر بے خطا انسان کو مار نہیں سکتے. یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں، جو بندے سے پوچھ لیجیے، بریلیوں سے پوچھ لیجیے، اختلافیوں سے پوچھ لیجیے، جس مسئلے کے فکر سے آپ پوچھ لیجیے، یہی حکم ہے شریعت ہے. میں نے کہا آپ کے سامنے کہ اگر نماز پڑھنا شروع کر دی تو میں نماز کو توڑ نہیں سکتا، روزہ میں نے رکھ لیا تو روزے کو میں چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بہت اہم بات نہ ہو. حج کے لیے جا رہا ہوں اور ایئرپورٹ پر بیوی بچے یا نئے نئے کے میں نے کہا ہٹا پہنچ جائے اس کے اوپر، جی نہیں، اب ایسا سفر شروع ہو گیا تو واپس نہیں آ سکتے. ایک عبادت کو اگر آنے شروع کر دی تو اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اب میں کراچی سے چلا فرض کریں گے حج کے لیے، تو جو بچے گا حج کے ڈاکومنٹ جیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں، سوئمنگ مجھے آتی ہے، دوستوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، یہ فن مجھے آتا ہے اور آتا ہے، واقعی آتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اب پاسپورٹ بھی جیب میں رکھا ہوا ہے، ٹکٹ بھی جیب میں رکھا ہوا ہے، روزہ بھی میں نے رکھ لیا ہے، زوال بھی ہو چکا ہے کہ میں روزے کو توڑ بھی نہیں سکتا، سنتی روزے کو، اور کیماری میں کھڑا ہوا پانی کے جہاز سے پسینے میں جانے والا تھا، مکی ماری پر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا سمندر کنارے کہ ایک دفعہ کہیں تو کوئی ہندو آ گیا ہوگا افس کر لیجیے, اور وہ اسے غوطہ کھایا سمندر میں اور وہ چیخا ہائے رام بچاؤ. جب اس نے کہا ہائے رام بچاؤ تو ہائے رام بچاؤ کے نعرے نے بتا دیا کہ ڈوبنے والا مسلمان نہیں ہے, ڈوبنے والا ہندو ہے. تو اگر آپ کسی ملا سے پوچھیں گے کہ ہم کیا کریں, ہم اس کو بچا سکتے ہیں, مگر بچائیں گے تو نماز توڑنا پڑے گی. ہمارے مسئلہ کے اعتبار سے کرو, غوطہ لگائیں گے تو روزہ بھی جائے گا, غوطہ لگائیں گے تو چیلنج ڈاکومنٹ بھی جائیں گے, حج بھی جائے گا. تو ملنا کہے گا کہ اگر اس کی آواز آئے کہ ہائے رام بچاؤ تو بیچ میں ایک الحمد للہ بھی کر دو. الحمد للہ کے ایک ساتھ ڈوبا. لیکن اگر کسی فقیر سے پوچھے گیا, فقیر سے, صاحب شخص سے جو دین کی گہرائیوں کو جانتا ہے, تو کہے گا کہ تمہارے کانوں تک کسی کے ڈوبنے کی آواز پہنچی, فریاد پہنچی, تو یہ نہ دیکھو کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. نماز پڑھ لو تو پڑھا کرو, نماز توڑ دو, روزہ جاتا ہے جانے دو, حج جاتا ہے جانے دو, روزہ جائے حج جائے نماز پڑھی جائے, مگر ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی جان ہے. سمجھ رہے بچا؟ اس لیے سن لیجیے, اس لیے ملاؤں کو کافروں کو ڈبونے میں دلچسپی ہے, اسلام کو کافر کے ڈوبنے میں دلچسپی نہیں ہے, کفر کے ڈوبنے میں دلچسپی ہے. جب اس ہندو کو یہ معلوم ہوگا کہ اس مسلمان نے نماز توڑ کر, روزہ توڑ کر, حج چھوڑ کر میری جان بچائی ہے, تو اگر مسلمان نہیں بھی ہوگا کسی پریشر میں, تو اسلام کی قدر اس کے دل میں ضرور پیدا ہو جائے. یہ ہے اسلام میں جان کی اہمیت. میں جلدی نہیں پڑھ رہا ہوں, ہر ایک بیٹھ کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب اسلام میں جان کی اتنی اہمیت ہے. قرآن کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. اگر کسی انسان نے کسی انسان کو پھر دے دیجیے مسلمان قرار دیجیے, نفسا, کسی بھی انسان کو بے خطا قتل کیا, تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے, ہماری نظر میں اس نے پوری دنیا انسانیت کو موت کی نہیں سلا دی. ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. اور اگر کسی ایک انسان کی جان بچائیے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک انسان کی جان بچائی ہے. ہم اس کو وہ ثواب دیں گے کہ جیسے اس نے پوری دنیا انسانیت میں جان کو بچایا. آپ اپنے دین کو دیکھیں, جو میں نے آپ سے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اس کو انڈیپینڈنٹلی آپ دیکھیں, اور پھر آخری مجلس سننے کے بعد فیصلہ کریں کہ اس دین سے بہتر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے دین کی معرفت حاصل. اب آپ کہہ سکتے ہیں جناب پھر جنگ کا حکم کیوں دیا گیا؟ میں کئی مجلسوں میں بات کر چکا ہوں, جنگ کا حکم دیا ہی نہیں گیا, جنگ کا حکم دیا ہی نہیں گیا, نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا, تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا, حکم اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, حکم ہوا آتو زکات, زکات دو, حکم ہوا کہ للہ علی الناس حج البیت, حج کے لیے جاؤ, کتب علیکم الصیام, روزہ ہم سے تمہارے اوپر لکھ دیا, سب جگہ آرڈر آ رہا ہے. اس کو آرڈر دینے کا حق ہمارا مالک ہے, لیکن جب اطاعت کی آیت نازل ہوتی ہے, وار کی آیت کی, تو یہ نہیں کہا جاتا کہ لڑ جاؤ. پہلی آیت جو اتری ہے وہی تو کون کرے گی؟ پہلی آیت جو اتری اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. تم نے مکہ چھوڑ دیا, مدینے آ گئے, ہجرت اختیار کر لی, پراپرٹی چھوڑ دی, شہر چھوڑ دیا, اب بھی تم پر یہ قلعے پڑ رہے ہیں, اب بھی تم پر یہ جنگ مسلط کر رہے ہیں, اذن للذین, تو اب تم کو بھی مجبوراً اجازت دی جاتی ہے, پرمیشن دی جاتی ہے, آرڈر نہیں, پرمیشن دی, اور وہ بھی اس گراؤنڈ پر جو تم پر ظلم کیا جا رہا ہے, تو تم ڈیفینس نہیں کرو گے تو کیا؟ مگر قتال کی جہاد اور ہے, قتال اور ہے, قتال ایک شعبہ ہے جہاد کا, جہاد تو بہت لمبی چیز ہے, تو یہ جو دنیا میں جہاد جہاد بدنام ہو گیا لوگ جانتے ہیں کہ جہاد کے معنی کیا ہے. جہاد کے معنی قتال تھوڑی ہوئی, قتال ہے وہاں صرف قتال. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دی ہے قتال کی. اب جہاں تک وقت اجازت دے گا وہاں تک میں آپ کو سنتا ہوں. آج جب جنگ ہوتی ہے تو انگریزی زبان میں ایک پروورب ہے, ضرور مسل ہے کہ ایوری تھنگ از اراؤنڈ ان وار اینڈ سم تھنگ ایلس, اس کا میں نام نہیں لے رہا ہوں, کہ ہر شے جائز ہو جاتی ہے جنگ میں. اور اگر آپ کو اس کی صداقت پر یقین نہ رہا ہو تو وہ جو تشریف فرما ہے الحاج الشیخ جاد بن بش, ان کی فوجوں کے کرتوت آپ معاہدہ کر لیں, ان کی فوجوں کے کرتوت آپ معاہدہ کر لیں کہ انسانیت کی پیشانی سے انسان کے خطرے اتنے ٹپک رہے ہیں کہ انسان ایسا نہیں ہو سکتا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ امریکن آرمی, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ امریکن پیپل. میں امریکن لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, امریکن آرمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جنگ کی بات ہو رہی ہے, کیا 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 انہوں نے واسطہ آپ کی نظروں کے سامنے کہ میں اسے جو انہوں نے کیا میں وہ لیا بدنصیب بیان نہیں کر سکتا بھائی. آپ کے اب اسلام کیا کہتا ہے, وہ اسلام نے خالی کہا نہیں ہے, جو کہا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ جنگ میں ابتدا نہیں کر سکتے تو چھٹی ہو گئی, جنگ میں آپ ابتدا نہیں کر سکتے تو اب دو مسلمان ملکوں میں تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی. اگر وہ دونوں مسلمان ملک شریعت اسلامی کے پابند ہیں تو جنگ کر ہی سکتے. اس لیے کہ وہ آرڈر یہ ہے دونوں مسلمان نا کہ مسلمان کبھی جنگ میں ابتدا نہیں کرے گا تو دونوں لشکر لکھنؤ والے ہو جائیں گے, دونوں لشکر لکھنوی ہو جائیں گے, وہ کہیں گے پہلے آپ, وہ کہیں گے پہلے آپ. تو پہلے آپ میں دونوں آرمی اپنے اپنے کیمپ میں واپس ہو جائیں گے. تو اگر ہر دنیا کا ملک یہ طے کر لے کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے تو جنگ ہوگی پھر. اسی ایک اسلامی اصول کے اوپر اگر دنیا عمل پیرا ہو جائے تو دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے. نمبر ایک. نمبر دو بات کیا ہے, اس کے لیے میں ڈائی جن کے بعد میں کر رہا ہوں, اگر میں بہت سے کاغذ بڑھوں گا ورنہ شاید ان پر مجھے روکنا پڑ جائے گا. دوسری بات کیا ہے, مسلمانوں میں اور کافروں میں جنگ ہو رہی ہے, واقعی اسلامی جنگ ہو رہی ہے, اسلامی جنگ ہو رہی ہے, ملگیری کی جنگ نہیں ہو رہی ہے. اب فرض کیجیے گزرتے ایک ہندو میں مسلمان, فرض کیجیے مثال دیتا ہوں, اور اب اس کو کرنا تو آتا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ تو کہہ نہیں سکتا, محمد رسول اللہ تو کہہ نہیں سکتا. مسلمان سپاہی تو اس کو پٹکا پٹکنے کے بعد اس کے سینے پر گن رکھی اور شوٹ کرنے والا ہی تھا کہ ایک بتاؤ اسے کا سلام علیکم. بس اگر اس نے اپنی ٹوٹھی پوٹھی انداز میں زبان میں اسلامی سلام کر لیا تو اس مسلمان سپاہی کو اس کے سینے سے گن اٹھانا پڑے گا. اب نہ کرنا, یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے جو ایک مخصوص موقع پر اتری تھی جب یہ حادثہ ہوا تھا. جنگ ہو رہی تھی اور جنگ میں ایک مسلمان سپاہی کی تلوار جب ایک مشرک کے سر پر پہنچی تو اس نے اسلامی طریقے سے سلام کر لیا, اور مسلمان سپاہی نے یہ سمجھا کہ ڈر کے مارے اسلامی طریقے سے سلام کر رہا ہے, اسے قتل کر دیا. بات رسول اللہ تک پہنچی تو رسول نے کچھ نہیں فرمایا, قرآن کی آیت اتری کہ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام الست مؤمنا, اگر کوئی شخص تم کو میدان جنگ میں اسلامی طریقے سے سلام کر رہا ہے تو تمہیں اسے کافی سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو رسول نے کہا تم نے کیوں کر دیا اس کو, کہ حضور اس نے تلوار کی جڑ میں لایا ہے جو اللہ کہا تھا تو فرمایا آپ نے جب پھر اس کا دل چین کے دیکھا تھا. تو ایک اگر فقط اسلامی طریقے سے اس نے سلام کر لیا تو آپ اسے رکھنے کے لیے دیوانوں کو بتائیے یہ پاگل سڑی کہ مسلمان کو قدر کرنا بھی دوسری بات ہے, کافر بھی اگر اسلامی طریقے سے سوال کر لے تو تم مولا کے حکم پر چلنا چاہتا ہے ملا کے حکم پر چلنا نہیں چاہتا تو قدر نہیں کر سکتا. اور سن لیجیے میں قرآن کیسے قرآن ہی کیسے کر لوں گا آپ کے سامنے, جنگ ہو رہی ہے اور ایک جنگ کے بیچ میں ایک آدمی آگے بڑھتا ہے مشرکین میں سے کہ مجھے اسلام سمجھاؤ, بس اس نے کا اسلام سمجھاؤ تب آپ ختم نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے کہ وہ احمد من المشرکین فجار کا فاجر و حق کا اسما کلام اللہ تم آبجو و منع, اگر این جنگ کے بیچ میں بھی کوئی دشمن تمہارا پوچھ لیے کہیں کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں بس تم اسے قتل نہیں کر سکتے. یہ یوا کا واقعہ اسی کے ذہن میں آ چکی ہے. ایک مشرک نے کہا کہ ہم کو اسلام سمجھنا ہے, صحابی نے کہا کہ رسول سے کیا کرے گا, بنا دو اس کو, بنا دے کے رسول کے پاس لائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں. کہا کتنا وقت مانگتا ہے سمجھنے کے لیے؟ کہا چار مہینے. رسول نے کہا مجھے آٹھ مہینے اپنا مہمان رکھیں گے, تو ہمارا مہمان رہے گا, ہمارے ساتھ کھائے گا, ہمارے ساتھ پیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سما اب لوگ مانا فرمائیے گا کہ کہاں دنیا میں خان بنے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ تم پناہ کو پناہ دینے کے بعد اگر اس کی سمجھ میں انشاءاللہ اسلام آ گیا تو تمہارا بھائی ہو گیا, اس طرح ہو گیا. اور اگر اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا ہی دھرم دیتا رہے میرا ہی دین دیتا ہے ابھی تو اب چونکہ یہ اپنے لشکر کو چھوڑ کر آیا ہے تو اب اس کی جان اپنے سپاہیوں سے خطرے میں ہے, لہذا اس کو ایسی جگہ پہنچا دو کہ جہاں اس کی زندگی کی گارنٹی ہے اور اسے قتل نہ کیا جا سکے. ایک بار بہت سلوات دیں گے آپ کو. اسلام میں جنگ کے عالم میں اگر کسی کے ہاتھ سے ہتھیار چھوٹ گیا تو آپ اسے نہیں پتہ کر سکتے. نوٹ کرو یہ ساری بات, بتاؤ لوگوں کو اس پر عمل ہوا ہے. جنگ نگروان ایک خارجی پہلوان بڑا مضبوط تھا, اتنی ہمت والا تھا کہ ہمت کر کے مولا جی کے سامنے اکیلا آ گیا, مگر ایک ہی منٹ کے بعد جب ذوالفقار سر پر چمکی تو ڈر گیا تو تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گری. کیا اس وقت کے بریک لگے ہوئے چاہیے کے ہاتھوں میں, جیسے اس کی تلوار چھوٹ کر گری ویسے ہی جھٹکی کی تلوار اٹھی. اور وہ حیرت ہے, اس نے کہا میں تو نہتا ہو گیا تھا, آپ نے مجھے تو نہیں پتہ کر دیا تھا. اسلامی جہاد کا اصول نہیں ہے کہ نجھٹوں کو مارا جائے. گھوڑے سے اتر ابھی تلوار اٹھا کہ میرے مقابلے پر آ, اب جو قسمت کا فیصلہ ہو جائے چاہے تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کروں. تاریخ کو پڑھیے تو اس نے ہمت ہوئی, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میدان جنگ میں بھی کسی سائل کا سوال درد نہیں کرتے. نہیں کرتا کہا تمہیں ابھی تلوار نہیں اٹھاتا, میں ہاتھ سے آپ کو تلوار مانگا. اب دیکھیں کسی پوزیشن ہو جائیں گے, یعنی اب علی ہنستے ہو جائیں گے اور قاتل کے ہاتھ پر تلوار آ جائے. علی نے کہا مانگتا ہے تو تلوار دکھا دیا, وہ یار یہ دکھا دیا کہ وہ دوسرے ہوں گے تلوار کے سہارے جنگ کرتے ہوں تو قدرت کے ارادے کرتے ہیں. علی نے اپنی تلوار ہاتھوں پر آگے بڑھائی, وہ گھوڑے سے اترا لوگ سنجے تلوار لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, لیکن آگے بڑھنے کے بعد پیسر مولا کے پیروں سنجے پڑتا ہے. اور کہا کہ اخلاق کا یہ نمونہ سوائے جانشین نبی کے کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکتا. عورتوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر کے ساتھ وہ گالیاں دے رہی ہوں تم نظر اٹھا کر نہیں دے سکتے. اور امریکن فوجوں نے کیا وہاں کے سامنے, اس کو میں دہرایا جاتا وہ سب اس کے مقابلے میں آپ خود لیتے ہیں تو وقت بہت کم ہے. اسلام میں اصول یہ ہے کہ آپ عورت کو قتل نہیں کر سکتے. جنگیں ہو دھو رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے صحابہ؟ جن صحابہ کو اللہ مانیں گے ہم ان کو نہیں مانیں گے, یہ ہماری ہمت ہے. جن صحابہ کو رسول مانیں گے ہم ان کو نہیں مانیں گے, ہم ہماری بجائے نہیں, ایسی بات نہیں. تو جن صحابہ کو اللہ رسول اور ہمت مانتے ہیں مانتے ہیں, مانتے ہیں. حضرت تو مجھے جانا کیا بنی ہاشم میں انصاری ہیں بھائی, بڑے مضبوط انسان تھے. جنگ بہت میں اتنی مضبوطی سے گلے پہ تلوار ٹوٹ گئی. رب رسول کے پاس آئے پڑھیے تاریخ کو, خدا کے رسول اللہ کیسے بہار کرے تلواروں ٹوٹ گئے. پیغمبر نے کہا دیکھو نیچے کچھ کیا دکھائی دیتا ہے تو مجھے کمائیے گا. دیکھا کھجور کے درخت کی ایک سوکھی ہوئی ٹہنی پڑی ہوئی ہے, کئی اٹھاؤ. جو اٹھائی پیغمبر نے وہ ٹہنی ہوا میں لہرائی. موسا کا تھا اجدہا بنا تھا, پیغمبر کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آئی اور پیغمبر نے ملایا اور وہ تلوار بن گئی. جاؤ جن کرو. اب یہ پیغمبر کے جو سنٹر مندر پر ہوگا, پیغمبر کی ٹی وی تلوار لے کے سرکل حملہ کیا, دیکھا دور ہے وہ آواز دے رہا ہے کہ لینا پکڑنا, اس کو مارو اس کو مارو, یہ کرو یہ کرو, بہت جوش دلانے والی آواز سنائی تھی. کیونکہ پہلے اسی کو مارو, بڑھتے ہوئے تو بڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے. سر پر تلوار جب اٹھائی تو ایک زنانی آواز آئی, ہائے مری. اب وہ ہائے مری نہیں, اس نے کہا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بھگوا بھائی نا تاریخ مندر مقصد ایک ہائے مری تلوار کی بلند ہو چکی تھی سر پکڑنے کی, لیکن جیسے دیکھا کہ اور تلوار بلند, اس جوش کے عالم میں بھی اسلامی سپاہی کا ہاتھ ایک عورت پر نہیں. بس ہم بات مکمل کر دوں, اسی جنگ میں علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی. وہ بھی آئے تھوڑی دیر کے بعد عرض سننا کیا کروں, تلوار ٹوٹ گئی. تو جب حضرت ابو ذر تشریف لائے تھے اور تاریخ کو پڑھے تو پیغمبر نے کہا یہ پہلی اٹھاؤ, اس کو ہلایا وہ تلوار بن گئی. اب جب علی آئے کہتے ہیں دوسرے نکلتے ٹہنی اٹھاؤ, اب آسمان کو دیکھ رہے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل وہاں سے آئے, کارخانے قدرت کی بنی ہوئی تلوار لیے ہوئے جس کے نام ذوالفقار. سمجھ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں سند بھی لا فتح الا علی, لا سیف الا. تو میں کہوں گا میں ہم کو ڈسکریمنیشن ہوا, یہ اچھی بات نہیں ہوئی. اس آپ نے امتیاز کر دیا, تفریح کر دی. جب اس جانا تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھ کا موجودہ دکھایا, ٹہنی کو ہرایا اور تلوار بن گئی, ان کو دے دیا تھا. اور جب ولی آتے ہیں تو آپ وہ ٹہنی وہنی نہیں اٹھاتے, بلکہ آپ آسمان طرف دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے تلوار آ گئی. تو رسول شاید جو ہے جواب دیں گے کہ میرے صحابی کے ہاتھ کو تلوار کی ضرورت ہوگی تو میں بنا کے دوں گا, ید اللہ کو اگر تلوار کی ضرورت ہوگی تو آسمان سے آئے گا. ایک مرتبہ تلوار دے دیں اپنا. یہ آپ بتائیں دوسرے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں انسان کی جان کی اہمیت نہیں ہے, بوڑھے کو آپ نہیں قتل کر سکتے ہیں. جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں, جو لوگ عبادت گاہوں میں بیٹھے ہیں انہیں آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں, مکانات کو برباد نہیں کر سکتے, کھیتوں کو تباہ کرنے کی بات تو الگ نہیں. دشمن کے ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں اور کسی باغ سے گزر رہے ہیں تو وہاں کے درختوں سے ایک پھل توڑ کر بھی آپ نہیں کھا سکتے. کتنی سختی ہے, بس وائنڈ اپ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اگر انسان کی جان لینے کی اجازت بھی دیتا ہے تو اتنی پیسے لگی ہوئی ہیں کہ انسان تو کٹے مگر انسانیت نہ سمجھے. شہر جے انسانیت اور کربلا سے زیادہ سخت جنگ کہاں ہوگی. مگر حسین نے منزل مساجد کو دیر بعد آ رہی ہے, موضوع مکمل کرنا ہوں. حسین نے کربلا کے میدان میں بھی ان تمام قواعد جہاد کے اوپر 100% عمل کیا. علی اکبر شہید ہو چکے ہیں, قاسم شہید ہو چکے ہیں, حسین خود لڑ رہے ہیں. ایک شخص جس کا نام ہے سلیم بن قحطبہ, اس نے امام پر حملہ کیا, امام نے جوابی حملہ کیا, اور جب امام نے جوابی حملہ کیا تو اس کی دونوں ٹائیں کٹ گئیں, دو ٹائیں کٹی تو زمین پر گرا. امام اس کی طرف آگے بڑھے, اس کا خود بیان ہے کہ میں یہ سمجھا کہ حسین مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کہا نہیں نہیں میں تجھے اب قتل نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اسلام میں زخمی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو نے مجھ پر حملہ کیا تو بات الگ ہے, لیکن میں تجھے قتل تھوڑی کر سکتا ہوں, تو زخمی ہو گیا ہے. میں اس لیے ہوں ڈر نہیں بنا نہیں, یہ بتا کہ تیرے قبیلے کے لوگ کہاں آئے, تاکہ میں نے آواز دوں وہ آئے اور آ کر مجھے لے جائیں. اس نے اشارہ کیا ادھر کھڑے ہیں, امام نے ان کو اشارہ کیا کہ آؤ اور آ کر اسے اٹھا کر لے جاؤ. وہ آئے اور اسے اٹھا کر لے گئے. اسلامی اصول کا یہ ہے کہ آپ دشمن پر امبارگو نہیں لگا سکتے, کھانا پانی بند نہیں کر سکتے. خیبر کی جنگ میں بہت سے واقعات آپ نہیں بھی سنے, خیبر کی جنگ میں جب محاصرے کو طول ہوا تو حضور کے صحابی نے کہا کہ فرزند رسول مجھے معلوم ہے کہ اس قلعے کے اندر پانی کہاں سے جا رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سور کو کاٹ دوں, یہ پیاس سے تڑپیں گے تو سرنڈر کر دیں گے. پیغمبر نے کہا کہ سرنڈر کریں یا نہ کریں, پانی کسی کو بند نہیں کیا. آپ بتائیں اس سے زیادہ شریفانہ جنگ کے اصول کہیں اور ہو سکتے ہیں؟ اور اسی لیے ہمارے قید لگی ہے کہ جنگ اسی وقت ہوگی کہ جب معصوم یا معصوم کا واقعی نگرانی کر رہا ہو. انسان اگر قتل بھی ہو رہا ہے تو انسانیت نہ قتل ہونے پائے, آپ کی نظروں کے سامنے ہے. پھر تیسری مرتبہ واقعی آ رہا ہے, عمر بن عبد الوہاب مولانا نے اس کی کان پر وار کیا تھا ران پر, اور ران سر پر دور جا کے نہیں تھی, اور جب اس کا سر کٹ گیا تو مولانا نے یہ نہیں کہ سر لے کے فوراً رسول کے پاس آ گیا, نہیں سر کاٹ کے رکھ دیا. اس کے بعد گئے وہ جہاں دور ٹان پڑی ہوئی تھی وہاں سے وہ ٹان اٹھا کر اس کی لائے, اس کی لاش کو سیدھا کیا. لاش سیدھا کرنے کے بعد جہاں سے ٹان کٹی تھی وہاں سے اس ٹان کو ملا کے برابر کر کے رکھ دیا, زرہ کے دامن برابر کر دیے, کپڑے برابر کر دیے, ایک پہلو میں تلوار رکھ دی, دوسرے پہلو میں جب اب جب اس کی بہن کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی قتل ہو گیا تو وہاں سے کہتی چلی کہ بس اب جس کی میری زندگی ہے وہ بھائی کے سرانے بیٹھ کر رو گی. مگر جب آئی اور آنے کے بعد لاش کو دیکھا, لاش کی دورنتی نہیں ہے, بڑی عزت و احترام سے دامن برابر ہیں, ذرا کے دامن برابر ہیں, کان کٹی میں جڑی ہوئی ہے, ہاتھ برابر سے پھیلے میں ہیں, تلوار ایک پہلو میں رکھی ہوئی ہے, پیپر دوسرے پہلو میں رکھی ہوئی ہے, معلوم ہے سپاہی سو رہا ہے. تباش نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی بس تو طے تو یہ کر کے آئی تھی کہ زندگی بھر بھائی کا ماتم کروں گی, لیکن اب بھائی کا ماتم نہیں کروں گی, اب تو قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھوں گی. کہ کتنا شریف النفس تھا اور کتنا کریم تھا وہ کہ جس نے میرے بھائی کو قتل تو کیا لیکن میرے بھائی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی. تو جمعی اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں اگر قتال کی اجازت بھی ہے تو اجازت کے حالات اور شرائط ایسے ہیں کہ مقتول کی بہن آتی ہے قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھتی ہے واپس ہوتا. بس آج دوسری میرے سامنے لگی ہوئی ہے, ایک آدھ منٹ ضرور ہو سکتا ہے. مجھے ہدایت کی گئی ہو, ہدایت نہیں کی گئی ہوتی مقصد میں توجہ تھا, کل تو موقع نہیں ہوگا. آج مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. شکریہ ادا کرنے کا اندر سے مجھے کوئی حق نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی خدمت کر رہا ہے وہ اپنی سعادت سمجھ کے اس خدمت کو انجام دے رہا ہے. شکریہ کی بات ہے. لیکن حضور کی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو پہلے اللہ کے بندوں کا شکر. اس لیے مقامی انتظامیہ کا میں مجلس انتظام کی طرف سے اور سارے عہدیداروں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھا انتظام, اس سے بہتر انتظام نہیں کیا جا سکتا. پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لوکل انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی طرف سے بھی اور اس پورے مجمع کی طرف سے اور جو منتظمہ کے افراد ہیں کی طرف سے. ان بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ارے بچوں کہاں ہے, میں کہا شکریہ ادا کروں. ہوتے میرے سامنے تو لے کے کچھ بڑے لگا تھا, ایک ایک کو پیار کرتا سینے سے میں لگاتا. اس لیے کہ میں نے دیکھا یہ اسکاؤٹس بوائے اسکاؤٹس کتنے سلیقے تھے اور کتنی محبت اور شرافت سے نظم و ضبط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور وہ بچیاں گرلس 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 اسکاؤٹس جن کے بارے میں رپورٹ مجھے ملی ہے کہ وہ تلاشیاں تو لینے کا مجبوری آپ کا حالات کا اندازہ ہے, لیکن اتنی شرافت اور محبت اور جھک کر وہ بچیاں ان خدمتوں کو انجام دے رہی ہیں کہ کسی کی پیشانی پر شکن نہیں پڑتا. یہ بچے اور یہ بچیاں اپنے ماں باپ کے بچے اور بچیاں نہیں ہیں, یہ سب علی و فاطمہ کے بچے ہو. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے کی تو جسارت بھی نہیں کر سکتا, لیکن ہاں میری دلی دعائیں ان کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ماڈل کی حیثیت سے نظم و ضبط کو برقرار رکھا ہے. دوسرے سیکھیں کہ اتنے بڑے کراؤڈ کو, مجھے تو نہیں پتا کراؤڈ کرتا ہے, لوگ بتاتے ہیں اسی کا ہم کتنا کراؤڈ ہے, کتنا مزہ ہے کہ جس طرح سے قابو میں رکھے ہوئے ہیں ان تشنج زدہ ماحول میں, اس کشیدہ ماحول میں واقعی ان بچوں کو اور بچیوں کو کے لیے میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. میں جب یہاں سے نکلتا ہوں تو میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہے نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے, بس میں جس دربار ہوں مگر یہ پیارے پیارے خدا ان بچوں کو سلامت رکھے, زندہ رکھے, ترقی دے, خوب پڑھیں, خوب لکھیں, دنیا میں نام کمائیں, اپنے مذہب کا نام روشن کریں. یہ بچے کیا کر رہے ہیں, نظم و ضبط کر رہے ہیں, ادھر آئیے ادھر جائیے, یہ کیجیے وہ کیجیے, بس بچے اتنے کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں کر سکتے. ان بچوں کو میں نے لاشیں اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, تنا اٹھائیں کبھی, لیکن ہاں کربلا کا میدان میں ایک جوان کی لاش اٹھانے کا جب مرحلہ آیا ہے, آج آپ کو اسی شبیہ پیغمبر کا ماتم کرنا ہے, تو کس نے لاش اٹھائی تھی؟ حسین سے اکبر کی لاش نہیں ہے اس کی. اور ایک مرتبہ قلعوں میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جن کو ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی نظر آ جائے. آج کی راشی میں اتنا بڑا مقام موجود ہے, کربلا میں سناٹا تھا, حسین نے دیکھا کہ خیمے کے باہر کچھ بچے نکل آئے ہیں, آواز دی کے بچے آؤ آ کر اپنے بھائی کی لاش اٹھنا کر دیں. اے میرے پیارے پیارے بچوں, کربلا کے بچوں نے یہ کام بھی کیا ہے. بس حضرت علامہ حسین آج لیلا کے سیکڑیا جوان کا پرسہ آپ کو دینا ہے. جب سب شہید ہو گئے, لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ صبح عاشور ہی سب سے پہلے حسین نے چاہا تھا کہ علی اکبر آگے چلے گئے, تقدم والا تھی بیٹا آگے بڑھو, لیکن انصار اور صاحب حسین قدموں پر گر پڑے گا. مولا یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے ہوتے جو آپ کے بچے شہید ہوئے یہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے وہ روایت بھی صحیح تقدم والا دیوالی ہوا تھا, مگر انصار نے جانے نہیں دیا, اصحاب نے جانے نہیں دیا. اب جب عباس بھی شہید ہو گئے, ایک مرتبہ یہ 18 برس کا چاند حسین کا حسین کے پاس آیا اور کہا بابا بس اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے. تو حسین نے کہا کہ بیٹا بیٹا تم میرے ہو مگر پالا ہے تم تو تمہاری پھوپھی ہے, اگر اجازت دینا تو جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لو. خیمے کے اندر آئے, اب خیمے کا حال راوی تو نہیں بتا سکتا, کیسے سمجھایا پتی کو, کیسے سمجھایا سکینہ کو, کیسے سمجھایا ماں کو, یہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کیا ہوا خیمے کے اندر, کسے معلوم کیا ہوا. مگر ہمیں کا بیان یہ ہے کہ جب علی اکبر کو خیمے میں گئے ہوئے کافی دیر ہوئی تو میں ٹکٹے کے لگائے میں ادھر دیکھ رہا تھا, تو تھوڑی دیر کے بعد میری نظروں کے سامنے یہ منظر آنا شروع ہوا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے, اٹھتا ہے اور گرتا ہے. اور جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے یہ دکھائی دیا کہ جب شہزادہ خیمے کے باہر نکلنا چاہتا ہے کوئی بھی آ کر کوئی کمر سے لپٹ جاتی ہے, کوئی قدموں سے لپٹ جاتی ہے, کوئی دامن تھام لیتی ہے, اور کھینچ کر علی اکبر کو خیمے کے اندر واپس لے جاتی ہے. ان بیویوں کے ہجوم سے نکلنا علی اکبر کے لیے بہت مشکل تھا, لیکن بھارت شہزادہ کی صورت سے خیمے کے باہر آ گیا اور کہا بابا میں نے پھوپھی سے اجازت لے لی ہے, ماں سے اجازت لے لی ہے, اب آپ مجھے اجازت دیجیے. اس نے خاموش ہوئے. جوان بیٹا, بہت حسین بیٹا, بہت پیارا بچہ, بڑا ایمان گزار بچہ, بہت نیک بچہ, بہت اتاشیار بچہ, 18 برس کا. جب چلنے لگا تو حسین نے کہا بیٹا جا رہے ہو مگر جب تک میرا تمہارا آمنا سامنا رہے پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتے جانا تاکہ میں تمہارے چاند سے چہرے کو بار بار دیکھتا رہوں. علی اکبر چلے جب تک یہ منزل تھی, چلتے رہے مرمر کا پیچھے دیکھتے رہے, پھر گھوڑے کو تیز بنایا جوش شجاعت نے, تو ایک مرتبہ پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی. علی اکبر نے گھوڑا رکھا تو دیکھا کہ باپ بوڑھا زمین پر پڑا ہوا ہے. پلٹ کر آئے کہا بابا بابا یہ آپ نے کیا قدر کیا, آپ مجھے رخصت کر سکے تھے. کہاں بیٹا تم بھی صحیح کہتے ہو, بات یہ ہے کہ تم ابھی صاحب اولاد نہیں ہو, اگر تمہاری عمر میری ایسی ہوتی اور کوئی بچہ تمہارا ایسا ہوتا اور وہ دوسرے جان ہو کر جدا ہو کر, اس وقت تم کو اندازہ ہوتا کہ باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. بس خدا دادا ہم آئے اور آنے کے بعد حملہ کیا, 180 آدمیوں کو قتل کر دیا, اور اب پلٹ کر بابا کے پاس آئے. مردان متوجہ رہیے گا, میں آخری مرتبہ کر رہا ہوں کہ میں جب کوئی روایت کسی کتاب میں دیکھتا ہوں تبھی پڑھتا ہوں. آئے, اب ایک بات آپ سن لیجیے کہ جس وقت علی اکبر کے بڑے بھائی امام زین العابدین پیدا ہوئے تو امام حسین نے بچے کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر محراب مسجد نبوی میں لے جا کر رکھ دیا اور مولا علی نے وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ بچہ میرا ہے. اس کے بعد جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا علی اکبر اور حسین نے اسے لے جا کر محراب مسجد نبوی میں رکھا تو زینب آ کے پڑی اور زینب نے بچے کو اٹھا لیا کہ یہ بچہ میرا ہے, میں اسے پڑھوں گا. وہی مولا نے کہا تھا زینب نے پالا تھا علی اکبر کو اور اولاد سے بڑھ کر پالا تھا. تاریخ نے تصریح کی ہے کہ اکثر امام حسین یہ فرماتے تھے 18 برس تک, یہ قصہ کہنا ہے بیٹا میں باپ ہوں, ایک باپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے کچھ مانگے اور باپ اسے دے, باپ کا دل بڑھتا ہے, خون بڑھتا ہے, بیٹا کچھ مانگ لیا کرو کبھی اس سے؟ کہ بابا میں آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، لیکن ہاں جب مجھے ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا، فی الحال تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جب کوئی ضرورت ہوتی ہے خود مجھے فراہم کر دیتی ہے تو میں آپ سے کیوں مانگوں گا؟ 18 برس تک یہ کشمکش چلتی رہی، جب باپ کہتا رہا کہ میرا دل چاہتا ہے کچھ مجھ سے مانگو، بیٹا کہتا رہا میں کیا مانگوں آپ سے، جو مجھے چاہیے ہوتا ہے پھٹی دے دیتی ہے، میں نے روایت کو دیکھا ہے۔ اب علی اکبر پلٹ کر آئے ہیں 180 آدمیوں قتل کرنے کے بعد، اور آ کر بابا سے کہتے ہیں کہ بابا آپ برابر کہا کرتے تھے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، آج میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ سر کا بیٹا مانگو مانگو، کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ حسین کی مجبوری کہ بچہ زندگی میں پہلی مرتبہ سوال کر رہا ہے اور مولا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پانی کہاں ہے؟ ہاں اپنی زبان میرے ذہن میں دو۔ علی اکبر نے زبان دی اور فوراً نکال لی، کہا بابا آپ کے زبان میں تو میری زبان سے زیادہ طاقت ہے۔ امام نے ایک انگوٹھی دی، کہا بیٹا زمین میں رکھ لو اور جاؤ، اور تمہارے نانا تمہیں یہاں پہ پہنچا کے منہ سے رات کریں گے، پھر کبھی پیاس نہیں رہے گی۔ شہزادہ جنتا آیا اور آنے کے بعد حملہ کیا اور 80 دشمنوں کو پھر قتل کر دیا، مگر آپ سنا لیکن نے اس کا نیزا کلیجے کے پار۔ میں نے کسی مجاہد کی یہ شان نہیں دیکھی جو علی اکبر کی شان مجھے تاریخ میں دکھائی دیتی ہے۔ جب کسی مجاہد سے نہیں حملہ کیا گھوڑے سے مل بھی گر گیا، مگر علی اکبر کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ جب گھوڑے پر سمجھا لگ گیا تو گھوڑے کی گردن میں باتیں ڈال دی اور گھوڑا لے کر دشمن کے اندر چلا۔ اب راضی کا بیان کیا ہے کہ جس دشمن کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ اس نے علی اکبر پر استعمال کیا۔ اب بات سنیں گے، راضی کہتا ہے پت تلو ہو ار بن ار بن، ٹکڑے کر دیے علی اکبر کے دشمن۔ اور جب یوں بھی سمجھانا گیا تو سرداروں ہر مجاہد نے حسین کو مدد کے لیے پکارا، لیکن جب علی اکبر نہیں سمجھا گیا تو علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ میرا شہزاد کہتا ہے یا بتا علیک من السلام، اے میرے بابا میرا سلام آخر قبول کیجیے۔ میں کہتا ہوں شہزادے مدد کے لیے کیوں نہیں پکار رہے ہیں؟ کب کیسے پکاروں؟ جب کسی نے مدد کے لیے پکارا کوئی نہ کوئی سہارا دے کر پہنچانے والا موجود تھا۔ اب میرا بابا تنہا ہے کیسے پکاروں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بابا دور سے اپنے بیٹے کا سلام قبول کر لیجئے اور یہاں آنے کی زحمت گوارا نہ کیجئے۔ ممبر پر ہاتھ رکھ کر اس ممبر سے تقدس کی پسند کھا کر کہتا ہوں میرے عزیزوں کہ جب آپ تاریخ کربلا کو پڑھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ حسین کے جس مجاہد نے پکارا حسین تین کی طرح سے اس کے سامنے پہنچے، پکارا اور پہنچے، پکارا اور پہنچے۔ مگر جب علی اکبر کے سلام کی آواز آئی ہے تو روایت یہ بتاتی کہ حسین یوں چلے کہ چلتے ہیں اور گرتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور گرتے ہیں، گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، اور فوج والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے فوج والوں ابھی ایک نوجوان یہاں پر لڑ رہا تھا وہ کہاں ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرے آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، دنیا میری نظروں میں اندھیر ہے، مجھے میرے بچے تک پہنچا دو۔ پھر میں اپنے بھائیوں کو متوجہ کر دوں جن کو غلط فہمیاں ہیں کہ ہم گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں، استغفر اللہ، اسلام میں غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوتی، مگر ہم احسان کیا کرتے ہیں؟ کون ہے جو علی اکبر کی لاش پر حسین کو پہنچائے؟ تاریخ پڑھیے، علی اکبر کا گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد اس نے امام کا دامن پکڑا، دامن پکڑ کر کھینچتا ہوا لے گیا، لے جا کر علی اکبر کے سامنے کھڑا کر دیا، یہ ہے آپ کے بچے کی لاش۔ حسین بیٹھ گئے سہانے، اکبر کا سر اٹھا کر دانو پر رکھا، دیکھا بچہ پسلی کا ہاتھ رکھے ہوئے، کیا بیٹا کیسے ہو؟ کہا بابا صحیح، کوئی بات نہیں، کوئی درد ہے؟ نہیں کوئی درد وغیرہ نہیں ہے۔ کہا تو یہ یہاں پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہو؟ اب سمجھ لیں علی اکبر کی لاش چھپ نہیں سکتا۔ کہا بابا اب آپ پوچھتے ہیں تو سن لیجیے کہ سنان ابن انس نے جو نیزہ مارا تھا نیزا مارنے کے بعد جب کھینچا تو انی کلیجے کے اندر اٹکتے رہ گئے. میرے بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت درد ہو رہا ہے, بہت بے چینی ہے. اگر ہو سکے تو یہ نیزے کی انی میرے کلیجے سے کھینچ لی. کیا مشکل مرحلہ آیا میرے مولا پر, جوان کا سینہ, سینے میں کلیجا, کلیجے میں برسی کی انی پھنسی ہوئی, اور منزل امتحان یہ کہ حسین کو برسی کھینچنا ہے. حسین نے کہا بیٹا اچھا بوڑھا باپ یہ کام بھی کرتا ہے. یہ کہہ کے برسی کے انی پر ہاتھ رکھا, ہاں بسم اللہ رب اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یہ کہنے کے بعد جب جھٹکا دیا تو انی کے ساتھ ساتھ حسین کے ہاتھوں میں اکبر کا کلیجا بھی آ. اب آپ بتائیں حسین اپنے جوان بیٹے کلیجہ جب اپنے ہاتھوں پر دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت کیا گزر رہی ہو. بازار مالی ختم ہو رہی ہے, علی اکبر نے دو ہچکیاں لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. حسین جھکے لاش اٹھانے کے لیے مگر لاش کو سمجھ سکتا. میں نے کیا آپ کے سامنے کہ مجبوری میں چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, بس مالی خط میں قریب پہنچ رہی ہے, دیکھا کچھ بچے نکل آئے, بچوں کو بلایا, بچے آئے, پیارے پیارے معصوم بچوں نے لیبر کی لاش اٹھائی, پیچھے پیچھے حسین ماتم کرتے ہوئے چلے, لا کر خیمے کے در پر رکھی لاش. اور یہ برتاؤ کسی کے ساتھ حسین نے نہیں کیا کہ جب خیمے کے در پر لاش رکھی سرانے بیٹھے. علی اکبر کی شہادت خبر کیسے ہوئی میں بتائیں آپ کو, زنب گڑا تھوڑی, علی اکبر کے سرانے بیٹھ کر اتنا چیز پر روئے حسین, تو حسین جو رونے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی اور اتنا زینب طواف کر نکلی, اور آنے کے بعد اپنے کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا. بس ہزاروں مجلس ختم ہو گئی. زینب تھوڑی دیر تک علی اکبر کی لاش سے لپٹی رہی, اس کے بعد نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ رباب موجود ہے, ام کلثوم موجود ہے, رقیہ موجود ہے, سب موجود ہیں, مگر لیلا کو پتا نہیں ہے, جو بچے کی ماں ہے وہ نہیں دکھائی دے رہی ہے. فرزا سے کہا شاید فرزا لیلا کو خبر نہیں ہے کہ اس کے بچے کی لاش آ گئی. تو میری خود میں بتا دوں کہ جاؤ جا کر لیلا کو بتا دو کہ اس کے بچے کی لاش آئی ہے, آ کر آخری ودا کر لے. اندازاروں فرزا کا بیان یہ ہے کہ زینب کا حکم پانے کے بعد جب میں لیلا کے خیمے میں داخل ہوئی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے, کبھی اس کنا سے ٹکراتی ہے, کبھی اس کنا سے ٹکراتی ہے. میں نے کہا بی بی آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ میرے بچے کی لاش آئی ہے مگر مجھے راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اے بندا کسی صورت سے مجھے میرے بچے کی لاش تک پہنچا دے. بس